سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فقال عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا محترم رفقاء گرامی و معزز احباب آج کے اس خطاب جمعہ کے لیے میں نے سورۃ کہف پر ایک بیان کا انتخاب کیا ہے اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو جمعے کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک نور یعنی نور بصیرت عطا فرمائے گا جو آنے والے جمعے تک اس کے پاس رہے گا۔ سورۃ الکہف ایک مکی سورت ہے اور قرآن مجید میں اس کا مقام مکی سورتوں کے ایک گروپ میں ہے جس کا آغاز سورہ یونس سے ہوتا ہے اور یہ گروپ سورۃ المومنون تک چلا جاتا ہے اور اس کی سورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے مکہ مکرمہ میں قیام کے آخری چار سالوں کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ لہذا ان صورتوں میں قریش کے ساتھ ایک خاص انداز سے ڈائیلاگ ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ٹھہرو گے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان میں بھرپور تسلی کا سامان ہے۔ یعنی بعض دوسری صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تسلی کا سامان بڑا واضح ہے، لیکن ان صورتوں کے اندر خاص طور پر اس میں جو سورہ یوسف واقع ہوئی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک انداز سے ایک دلجوئی ہے اور آپ کو یقین دہانی ہے کہ تم جو کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کرتے چلے جاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا بہت سال قبل جب میرے محترم نے میری ذمہ داری لگائی تھی یہاں خطاب جمعہ کی تو سورۃ قاف کا مطالعہ ہم نے کیا تھا خطاب جمعہ میں، اور سورۃ قاف کا اختتام ہوا تھا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو تم قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے ہو۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ جو تفویض کی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، مجھے سورہ شورا میں فرمایا تھا کہ فلذلک فادعوا واستقم کما امرت، یعنی سورۃ شورا میں اقامت دین کا حکم 13ویں آیت میں نازل ہوا تھا اور 15ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ فلذلک فادعوا، تمہاری ذمہ داری ہے مسلمانوں کو تم دین کو قائم کرو لیکن جس میں تمہیں مشکلات پیش آئیں گی، مشرکین کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہوگا، قبول علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، لیکن اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے آپ کی مدد کرے گا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ تعالیٰ ان سب میں سے جسے پسند کرے گا اسے چن کر آپ کی جھولی میں ڈالے گا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیہدی الیہ من ینیب، اور ان میں سے جو نیک فطرت والا ہوگا، انابت کرنے والا، رجوع کرنے والا، یعنی اپنے طرز عمل پر غور کرنے والا، دیکھنے والا کہ میں نے جو کچھ کی ہے حرکت یا جو بات میں نے کہی ہے وہ درست ہے کہ غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لازم راستہ دکھائے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ فل ذالک کا فضل، بلکہ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ وہ بہت بری طرح سے ریزسٹ کریں گے اس پیغام کو. یعنی عام کامن سینس کیا تھی کہ قریش چونکہ وحی کے تصور سے ناآشنا ہے اور توحید سے ان کو الرجی ہے، تو شاید جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بنی اسرائیل تک پہنچے گا، وہ چونکہ تورات و انجیل کے ماننے والے، انبیاء کے ماننے والے اور تورات و انجیل کے پڑھنے والے ہیں، لہذا شاید وہ آگے بڑھ کر ویلکم کریں گے. تو واضح کر دیا کہ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے، وہ صرف پہچاننے کے بعد ضد کی بنیاد پر آپ کی مخالفت کریں گے. اور اس کے بعد پھر یہ آیت آئی فلیزاری کا فرو بس تقیم کماؤ ملتا، لیکن ان تمام موانے کے باوجود تم اسی کی دعوت دیتے رہنا، اسی کی طرف بلاتے رہنا، اور جیسے حکم ملا ہے ڈٹے رہنا. بلا کرتا بھی احوا ہوں، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. وقل آمنتو بما انزل اللہ من کتاب، اور ڈکے کی جو کہنا کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس پر جو مستر کتاب میں سے نازل ہوا ہے. وہ امرتو لعادل بینکم، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے زمین پر. تو یہ اعلان تھا سورہ شورا کے اندر کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. لیکن آپ باہر دیکھیں، وہاں معاملہ کیا ہے کہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، قبائلی نظام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ جب تک قبائل اپنے سرداروں کی قیادت میں میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے گواہ ہیں اس بات کے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہی آیا کہ ذرا سرداروں کو گھاس ڈالی جائے، ان کو ذرا اپروچ کیا جائے، تو قرآن مجید میں بڑی سختی سے منع کیا گیا. تو سورہ کاف کے اندر بھی وہ آیت موجود ہے. اب اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحید جو ہے وہ کس قصدہ سے آ رہی ہے. سورہ شورا اسی گروپ میں وارد ہوئی ہے، سورت آراف اسی گروپ میں وارد ہوئی ہے، سورت طہٰ اسی گروپ میں وارد ہوئی ہے، اور ان سورتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں واحد پیغمبر جن کا بہت تفصیل سے ذکر ہے، کم و بیش تین پارے جو ہیں ان کے ذکر پر مشتمل ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. اور اس کا ایک سرفس پر جو سبق ہے وہ کیا ہے کہ دیکھو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا، لیکن میرا کام بھی دیکھو کہ میں نے ان کی پرورش اس کے محل میں کروائی اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو خلق کیا. اور سورہ یوسف جو ہے اس کے تو ایک تو اس کی کہانی کی ڈیٹیل ہے، بہرحال قرآن مجید میں اس کو آثار و قصص سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس کا بھی ایک مورل لیسن ہے، اس کا بھی ایک سبق ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھو میرے کام دیکھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، اور دیکھو پھر میں نے کہاں پہنچایا. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ یوں کہہ لیں کہ دیکھو میں یوسف کو فلسطین سے اٹھا کر مصر لے جانا چاہتا تھا، لہذا میں نے پہلے انہیں کنویں میں پھینکوایا، پھر وہاں سے نکلوا کر ایک وزیر کا غلام بنوایا، پھر اس کی مالکن سے ان پر الزام لگوایا، اور پھر انہیں جیل پہنچوایا، اور پھر اس کے بعد میں نے انہیں اس اعلیٰ مقام تک پہنچایا مصر کے اندر جس کا ان کے بھائی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو میرے کام دیکھو، تو تم جو کام ہم تمہیں کہہ رہے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ، یہ ہم پر چھوڑو. کہ ہم تمہیں کامیابی کیسے دلائیں گے. فذکر بالقرآن من یخاف الوعید. بہت سے لوگ الزام دیتے ہیں نا ہمیں تنظیم اسلامی کو, پھر یہ پرانی تبلیغی جماعت ہے. تو ہمیں حکم تو یہی ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف الوعید. رہا یہ سوال کہ ہم بات کرتے ہیں اقامت دین کی, ہم بات کرتے ہیں دین کے غلبے کی, تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ڈو ایز ڈائریکٹڈ, کرو جیسے تمہیں کہا گیا کرنے کو. ہمیں کرنے کو کیا کہا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری مکی زندگی میں جو کام کرنے کو کہا گیا وہ کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف الوعید. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جب ابو طالب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا, یہ بہت سے سیرت نگاروں نے کوئی اہم واقعہ نہیں سمجھا, حالانکہ اہم ترین واقعہ یہی ہے کہ اس نے آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ہفتوں کے اندر خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. یعنی وہ مطالبہ جو قریش پچھلے 10 سال سے کر رہے تھے ابو طالب سے, اور ابو طالب ہی مانے تھے, ابو لہب نے آتے ہی وہ کام کر دیا. یہ وہ مقام تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا ممکن نہیں تھا, اس لیے کہ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا. مدینہ مکہ مکرمہ میں یا کشی رہ سکتا تھا, یا اس کا غلام, یا اس کا غلام, یا اس کا کوئی حلیف, کوئی تیسرا آدمی نہیں رہ سکتا تھا. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. ایک خیال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہاں تین بھائی ہیں جن کی تعداد ہے وہاں پر, اچھے لوگ ہیں, اور یہ بڑوں کے بارے میں یاد رکھیے گا, جاگیردار زمیندار, اچھا ہی کیوں نہ ہو اندر سے ذمہ دار ضرور ہے. جاگیردار کتنا ہی نیک ہو, 12 جاگیردار ضرور ہے, اللہ ماشاء اللہ ایکسپشن ہوں گی. اور سرمایہ دار کتنا ہی نیک اور ویلفیئر کا کام کرنے والا ضرور ہو, لیکن اندر سے وہ سماج سرمایہ دار ضرور ہوتا ہے. تو وہ بھی وڈیرے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا وہ ہم سب کو معلوم ہے. اور پھر واپس مکہ مکرمہ میں آپ کو مقام بن عدی کی پناہ لینے کا لے کر آنا پڑا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو دار الحجرت تیار کر رکھا تھا وہ طائف نہیں تھا, وہ مدینہ منورہ تھا. اور پھر وہاں جا کے صرف 8 سالوں کے اندر مکہ فتح ہو گیا. تو کیسے ہوگا؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم ویسے کام کریں گے اور دعوت دیتے رہیں گے. فلی دالی کا فضو بس کب تم کماؤ ملتا بلا تب احباؤ. انہی کے اندر یہ سوتر کہا ہے. ایک تو نوٹ کیجیے, میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ اس میں بھی وہ آیت کہ وسبر نفس کا مال لذیذ یدون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه ولا تعد عینا کانو تریدو زینت الحیات الدنیا. یہ تقریباً درمیان میں یعنی چوتھے رکوع میں یہ آیت آئی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ حساب کتاب میں یہ جو درویش اور سرمایہ کم سرمایہ رکھنے والے عام سوسائٹی کے جو معیارات ہیں ان کے اعتبار سے نچلے طبقے کے لوگ اگر آپ کے ساتھ ہیں تو گھبرائیں مت, انہی پر کناز کریں. اور ولا بدی من افل نہ پر بہ ذکر نہ, یہ مکے میں ایک کردار تھا جو ہر جگہ ہوتا ہے, ولید بن مغیرہ کا کردار. یہ بڑا انٹلیکچوئل آدمی تھا, قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے بھی بہت امپریس تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے آتا تھا, اور بہانے سے گفتگو کرنے کے لیے آتا تھا. گفتگو کیا کرتا تھا کہ اصل میں آپ بہت زیادہ ریجڈ ہیں, آپ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائیں, نبی دکھائیں, تو میں آپ کی قرآن سے صلح کرا سکتا ہوں. جب بھی انسان ٹارگٹ کر لے کہ جب تک یہ طبقہ جو ہے یہ میرے ساتھ نہیں ملتا, تو پھر انسان حق گوئی نہیں کر سکتا, سلیکشن کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اندازہ لگائیے کہ جب کبھی مغرب کی نماز میں جہاں چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں عام طور پر, تبت یدا بھی لہابم پڑھتے ہوں گے, تو مدینے میں مکہ مکرمہ میں کیا زلزلہ آتا ہوگا کہ اتنا بڑا سردار اور باواز بلند اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں, اس پر لانت بھیجی جا رہی ہے. تو جب آپ یہ طے کر لیں کہ اچھا سرداروں کو ناراض نہیں کرنا, تو پھر آپ ایسی صورتوں کو پڑھنے سے اوائڈ کریں گے. آپ حرمین میں جائیں تو عام طور پر آپ کو وہاں پر مکی صورتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہوئی سنائی دیں گی، مغرب عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں، کہیں کہیں کوئی مکی صورت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ جو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہے حکمرانوں کے ساتھ، اللہ کے دین کے غلبے کی باتیں، وہ تو مدینہ منورہ میں آ کر شروع ہوئی ہیں. پہلے تو اشارات تھے صرف، زیادہ اسی پر اتفاق کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ بات کہی گئی ہے کہ قل الحق من ربی، قل الحق من ربکم، کہو تو حق تو وہی ہے جو میرے رب کی طرف سے آیا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مان لے، اور اگر میں ترجمانی کروں، اور جس کا جی نہ چاہے دفع ہو جائے، فلیکفر کفر کرے. یہ کہہ رہے، یہ ایک انداز ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس سے کوئی سردار آپ کے قریب نہیں آ سکتا. جس نے فیس ویلیوں پر آنا ہے کہ یہ پیغام حق ہے، وہ تو ویسے بھی آ جائے گا. جو سچا ہوگا، دیانتدار ہوگا، مخلص ہوگا، منیب ہوگا، یادی الیہ من ینیب، وہ تو ویسے بھی آ جائے گا. لیکن جس کو آپ خوش کرنا چاہیں گے، وہ اگر آپ کے ساتھ آ بھی گیا کنگ میکر بن کر، آپ کو وہ کرسی پر بٹھا بھی دے صدارت کی کرسی پر، تو بھی چلے گی آپ کی نہیں، چلے گی سرداروں کی. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک بندوبست تھا کہ ان حقوں میں ربی کو ممن شاہ فل یوں میں ممن شاہ فل جب کو سوتر کہاف کی آپ دیکھیے گا، اصل میں جو نام ہے اس کا وہ کہاف ہے اصحاب کہاف سے. اصحاب کہاف کون تھے؟ یہ کچھ غریب نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہیں شرک سے انکار کیا. زیادہ ان پر چڑھائی کی گئی، مجبور کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور ایک غار میں جا کے پناہ لے لی. اس کے بالکل اپوزٹ، یعنی پہلے رکوع کو چھوڑ کر پہلے رکوع کے آخر سے یہ قصہ شروع ہوا ہے، اور پھر دو تین رکوع اس پہ آئے ہیں. آخر میں آخری رکوع چھوڑ کر اس کے پیچھے دیکھیں تو حضرت ذوالقرنین پر ایک پورا رکوع ہے، کہ جو ان غریبوں کے برعکس ایک بادشاہ تھے لیکن اللہ کے بندے تھے اور اللہ کی سنتے اور مانتے تھے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. پھر سورہ کہف کے پہلے رکوع میں ایک آیت آئی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، یقیناً زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین پر رہنے والوں کے لیے انتہائی پرکشش بنایا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اس کے بالکل اپوزٹ آخری رکوع میں ایک آیت مبارکہ آئی ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یعنی یہ اعلان کرنے کے بعد کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو دوست بنائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تو کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ کون سے؟ اور خود ہی جواب دیا، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ دنیاوی زندگی ہی میں الجھ کر رہ گئے. صبح شام دن رات، اٹھتے بیٹھے سوتے جاگتے، ایک ہی خیال، دنیا کیسے بنائی جائے، دنیا میں کیسے آگے بڑھا جائے، کیسے نام کمایا جائے، کیسے مال کمایا جائے، کیسے اقتدار اور غلبہ حاصل کیا جائے. یہ کیا ہے؟ انسان کی سوچ، اس کی صحیح و جوہد، دوڑ دھوپ دنیا ہی کی زندگی میں الجھ کر رہ جائے، اور پھر وہ سمجھتا رہا کہ میں بڑا تیر مار رہا ہوں. اور یہ ہم سب کی تصویر ہے، ہماری سوچ دنیا، ہمارا فکر دنیا، ہماری پرسوٹ دنیا، ہماری ڈیزائر دنیا. لیکن ہم اوپر سے سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے دیندار لوگ ہیں اور بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑے ہی کمائی کرنے والے لوگ ہیں اخروی اعتبار سے. لیکن اگر ہم غریبانوں میں جھانکے، کوئی حساب لگائیں اپنے اوقات کا کہ میرا صبح سے لے کر شام تک کتنا وقت دین کے لیے لگتا ہے اور میرا کتنا وقت جو ہے وہ دنیا کے لیے لگتا ہے، تو پھر انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے ہم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو کیا ہم بتائیں تمہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ورسٹ لوزرز ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام دوڑ دھوپ دنیا ہی کی زندگی میں الجھ کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے ہم بڑا کارنامہ کر رہے ہیں. پھر اصحاب کہف کے واقعہ کے فوراً بعد، یعنی آپ پیچھے سے چلیں
تو وہاں پر ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کہا گیا کہ آپ سب بات کہتے رہیے جو ہماری طرف سے آپ کو ملی ہے اور اعلان کیجئے کہ آپ یہی ہیں، جس کا جی چاہتا ہے مان لے اور جس کا جی چاہتا ہے نہ مان لے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. اب جن حالات میں سے مسلمان گزر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اس میں دور دور تک کوئی کامیابی کا امکان تو بہت دور کی بات، سروائیول بھی مشکل نظر آ رہی تھی کہ بقا بھی مشکل نظر آ رہی تھی. ایسے میں پھر انسٹرکشن کیا ہے، وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کرو اپنے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلمات دی، کوئی اس کے فیصلوں کو، اس کے کلمات کو، اس کے ورڈز کو بدلنے والا نہیں ہے. یعنی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اسی کے سامنے گڑ گڑانا، اسی سے درخواستیں کرنا، اسی سے التجائیں کرنا، اسی پر بھروسہ کرنا. اور الٹی طرف سے آئیے تو اس اصحاب ذوالقرنین کے بعد حضرت خضر کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اس سارے کا بھی حاصل کیا ہے کہ بظاہر کوئی کام آپ کو اپنے لیے اچھا لگتا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ وہ تمہارے لیے کوئی نقصان کی چیز ہو. جیسے وہ جو تیسرا واقعہ پیش آیا کہ بستی والوں نے کھانا مانگنے کے باوجود انہیں کھانا نہیں دیا، ضیافت نہیں کی ان کی، مہمان نوازی نہیں کی، اور نکلتے نکلتے انہیں جس ان کی دیوار سیدھی کر دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ بیٹھے کہ آپ اس کے معاوضے کے طور پر ایک کھانا مانگ لیتے. انہوں نے کہا ہاتھا خلا کو بہنی ہو بہنے، یہ میرے اور آپ کے درمیان یہ جدائی ہے، چلو چلتے چلتے میں بتاتا تھا. بتایا کیا انہوں نے کہ وہ دیوار دو غریب دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا اور اس نے ایک دفینہ دفن کیا تھا اس دیوار کے نیچے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے لوٹ لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اس کو سیدھا کروں تاکہ بچے بڑے ہو کر خود وہ خزانہ لیں. اور دوسرے جو دو واقعات تھے وہ بظاہر کیا تھے، نقصان دہ تھے. پہلا کشتی کو ڈیمیج کر دیا، لیکن بعد میں بتایا کہ اصل میں آگے ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، غصب کر رہا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی بڑا وزیر اعلیٰ یا صدر کہیں جلسہ کرنا ہوتا ہے تو پولیس والے جو ہیں وہ تمام بسیں جو ہیں وہ پکڑ رہے ہوتے ہیں شہر سے باہر، جو اچھی بسیں ہوتی ہیں وہ تو پکڑ لیتے ہیں، جو پھٹیچے قسم کی بسیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اب ان ملاحوں کی کشتی اللہ تعالیٰ نے بچانی تھی، لہٰذا ڈیمیج کروایا اس کو حضرت خضر کے ہاتھوں. اور درمیان میں جو واقعہ ہے کہ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، اس کی وجہ بتائی کہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا، لہذا میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا کوئی نعمت بدل عطا فرما دے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پیچھے سے سٹار سے لیں تو اگلا سبق جو ہے وہ پھر دو اصحاب کا واقعہ ہے، بدر ابن مسعود اور جلیل، کہ لوگوں کے ان کے سامنے بیان کرو مثال دو آدمیوں کی، ان میں سے ایک صاحب سرپرست انسان ہے، ایک سرمایہ دار ہے، اور یہ سرمایہ دار جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ جن لوگوں کو یاد ہو تلقین شاہ پروگرام، میرا اندازہ ہے کہ اشفاق احمد صاحب نے یہیں سے لیا تھا. اس میں جو تلقین شاہ کا کردار تھا کہ ایک اچھا امیر آدمی ہے لیکن اچھے جیسے والا امیر آدمی ہے، لیکن اندر سے جیسے میں نے کہا کہ سرمایہ سرمایہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک غریب دوست ہے جو واقعتاً ایک آدمی ہے، وہ ہدایت اللہ جو تھا. تو اس قسم کا کردار ہے کہ یہ دوست تو ہے اپنے اندر گپ شپ لگاتے ہیں، اور امیر آدمی اس سے کہتا ہے کہ یہ جو باغ ہے میں تم سے بہتر ہوں مال کے اعتبار سے بھی اور مین پاور کے اعتبار سے بھی، نرینا اولاد بھی ہے میری، اور تم یہاں بھی جوتیاں چٹکھارتے پھر رہے ہو آخرت میں بھی جوتیاں چٹکھارو گے، اول تو قیامت آنی نہیں، بھلے رجت تو الہ ربی، اگر میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا لاجدن خیر منہا منقلبا، تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا، تم یہاں بھی جوتیاں چٹکھار رہے ہو وہاں بھی چٹکھارو گے. اس کا غریب دوست اس کو کہتا ہے کہ تو نے یہ جو اپنے مال و اسباب کو لافانی قرار دے دیا ہے، کبھی تباہ نہیں ہو سکتا ہے، انہیں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور تم نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ جب تم داخل ہوئے تھے باغ میں، اور کیا عجب کہ تمہارے باغ پر کوئی آفت آ جائے اور اللہ تمہیں مجھ سے بہتر باغ عطا کرتے. اس کے بعد جس بالکل درمیان میں آیا ہے چھٹے رکوع جو ہے وہ کیا ہے، وضرب لہم مثل الحیات الدنیا کما انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض فاصبح حشیما تدور رياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اور اس کے بعد یعنی پہلے رکوع میں کہا تھا کہ زمین پر جو کچھ ہے یہ ہم نے انسانوں کے لیے پرکشش بنایا ہے. یہاں جو ہے اس کشش کے ابھی پھر خلاصہ نکالا, المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی اصل اٹریکشن ہے, بل باقی آپ الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. اور اس کے بعد پھر یہ شکل کے انسان جو ہے بڑا پاگل ہے, بڑا بے وقوف ہے, وہ سرکشی کرتا رہتا ہے, نافرمانیاں کرتا رہتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ نصیحت آئے اس سے پہلے. اور نصیحت کیسی آئے گی, یا عذاب سے آئے گی یا قیامت سے آئے گی. اس طرح اس صورت کا اختتام ہوا. آخر میں جا کر فرمایا اس صورت کے آخر میں کہ فمن کانا یرجو لقاء ربی, جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, فلیعمل عملا صالحا, تو اسے اچھے عمل کرنے چاہیے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں پر جو صورت, اس پوری صورت کا جو مضمون ہے وہ مال و اسباب دنیاوی ہیں, یعنی اشخاص جو ہیں وہ آخری رکوع کے اندر کہا ہے کہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنائیں, لیکن اس صورت کا جو پورا مضمون ہے وہ مال و اسباب دنیاوی اور دنیا کے سمجھنا, اٹرنل سمجھنا, لا فانی سمجھنا, اور اللہ تعالیٰ کو بس واجبی طور پر ماننا, اس پر اختتام کیا گیا کہ جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے, نہ مال و اسباب کو شریک کرے, نہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی قبر کو شریک کرے, نہ قبر والے کو شریک کرے, نہ کسی نبی کو شریک کرے, اور نہ ہی کسی بڑی شخصیت دنیاوی اعتبار سے اس کو شریک کرے. جہاں اللہ تعالیٰ کا اور کسی اور کا مقابلہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو آن کرے, باقی سب کو ڈسون کرے. جہاں تک جھکنے کا معاملہ ہے رسپیکٹ کے لیے, بے شک کسی کے سامنے بھی اونچا نہ بولے, لیکن جب مقابلے میں اللہ تعالیٰ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے اور باقی سب کے سامنے کھڑا ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں تیرا بندہ نہیں ہوں. تو یہ ہے وہ انسٹرکشن کے جو سورہ کہف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, اور بہت سی ہوگی. جب آپ ہر سورت کو پڑھتے ہیں تو روز کوئی نیا آسپیکٹ آپ کو ملتا ہے, لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو جمعے کے روز پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے, لہٰذا آج میں نے معاصر سمجھا کے اسی کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ جب بھی جمعے کے روز اس کی تلاوت کریں تو اس کا کچھ مورل لیسن جو ہے وہ آپ کو یاد رہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.